نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محسن انسانیت، اس میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روابط کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اور کس طرح سے معاملہ کیا کہ آپ نے سیاسی تعلقات کو بھی بحال کیا، آپ نے خاندانی تعلقات کو بھی کیا اور حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، حتیٰ کہ آپ کا ہر نکاح، ہر شادی ایک ادارہ تھی، ایک مقصد تھی، ایک تحریک تھی. اس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ مشن کتنا پیارا تھا کہ آپ کسی سے ملے تو، کسی کو چھوڑا تو، کہیں گئے، کسی سے کچھ بھی معاملہ کیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا اور اس کے پیچھے دین کی خیر اور دین کا فائدہ آپ نے رکھا. تو ہم بات کر رہے تھے آج کل کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مشکلوں کا دور گزرا، ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت کہہ لیجئے کہ ایک بندے کے آنے سے خوشی ہوتی تھی، لیکن دوسری طرف اب کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ وفد کے وفد اسلام میں داخل ہونے لگے. تو ہم ابھی تک 13 مختلف وفود کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو یکے بدیگرے آئے. آپ اس کو اپنے اسکول پر لے کر دیکھیے، کوئی ایک نیا بندہ قرآن سے جڑتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر ایک پورا گروپ آ جائے 25, 30, 40 لوگوں کا اور آپ سے کہ لائیے فارم فل کروائیے، ہم سب مل کر یہ کورس کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انرجی ملتی ہے اور جب سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اسے خوشی بہت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندگی کے آخری دور میں یہ خوشی دی اور وہ خوشی کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ کوششیں ضائع نہیں ہوتی، محنتیں کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کتنا ہی ایسے وقت گزر گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلوں کے دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب آسانی کر دی. فائنہ مال اسری یسرا، تو عسر کے ساتھ ہی یسر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں یہ بہار دکھا رہا ہے. اور ہم بھی اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہوئے پڑھیں، اور شاید ہمیں اس چیپٹر میں سے کچھ اور نہ مل جائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کے پودے میں، جڑوں میں پانی ڈالنے والے، جب وہ اس کے پھل کو اور اس کے پتوں کو بہار والا دیکھتے ہیں تو دل تو پرسکون ہوتا ہے، دل کو خوشی تو ضرور ہوتی ہے. یہی کیفیت تھی. اور یہاں کہنے میں تو ایک بات ہے، یہ ایک وفد آیا، دوسرا آ گیا، جلدی پڑھیں، نام بڑے مشکل ہیں، بڑی لمبی کہانی ہے، ہمیں کیا. میں تو اس ٹاپک کو اتنا انجوائے کر رہی ہوں اور دل کی گہرائی سے اور دعاؤں کے ساتھ پڑھا رہی ہوں کہ اللہ ہماری بھی ان چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں اپنی مدد اور اپنی رحمت لے کر آ. اور ہم اگر آج یہاں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یہ کوششیں ضائع ہو جائیں اور یہ کوششیں ایسی بن جائیں کہ جن کوششوں کو ہم ضائع ہوتا ہوا دیکھیں. کیونکہ دیکھیے، کوئی مالی اپنے پودے کو بکھرتا ہوا یا اس کے اوپر ہزاں آتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو یہاں ہم آج ایک نئے وفد کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہاں سے یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بندے کی کوششوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر پھر مدد بھی کرتا ہے، اور وہ مدد اسی رنگ میں آتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. پھر ایک اور چیز اس ٹاپک کو سمجھتے ہوئے دیکھ لیجئے گا کہ اجتماعی کوشش ہے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا وہ کس طرح کیا تھا آپ خود ہی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک، ایک سے ایک لوگ آپ کے ساتھ ملتے گئے، اور اب تو فوجوں کی فوجیں آپ کے ساتھ ہیں. یہی اسلام کی سچائی ہے، اور آپ کا میرا اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ اس کی دلیل ہے کہ دن بدن اس چیز کو قبولیت حاصل ہوتی جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ جتنی قبولیت ہوتی ہے اتنی ہی دشمنیاں اور حسد بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کوششوں کو قدردانی سے دیکھتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے اور قدردان بھی ہے. اور اللہ پھر جب قدر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تو میری طرف چل گیا یا میری طرف آ کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. اللہ تعالیٰ واقعی اسی کا ثبوت دیتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو مجھے اس وقت بھی پڑھتے ہوئے انرجی دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے. اپنی کوششوں کو ہمیشہ سے اچھے پازیٹیو رخ میں دیکھیے، اچھے سے اچھے معاملوں میں دیکھیے، اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم حق کے داعی بنیں. हम दुनिया वालों की नज़रों में जो भी हैं, लेकिन अल्लाह आपकी नज़रों में हमारा मुकाम बढ़ा लाओ। दुनिया में एक बंदा हमें ना जानता हो, लेकिन आपकी नज़रों में, आपकी कदरदानी में हम मौजूद हों, तो इससे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मज़ीद से मज़ीद आगे बढ़ने का शौक़ पैदा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो आपके मेरे लिए खैर की बात है कि किसी भी काम को करने में मुश्किल तो होती है। आप कहते हैं हम दीन सीख रहे, सिखा रहे, मेहनत कर रहे, इसमें मुश्किल है। दुनिया के किस काम में मुश्किल नहीं है? कभी आपने सोचा ज़िंदगी में? कभी आपको लगा कि कोई काम ऐसे ही हो गया और बड़े आराम से हो गया, कुछ मुश्किल ही ना पड़ी और बस ये तो होना ही था, फिर ये हो गया, ये वैसे तैसे? नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, मेहनत होती है, अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये अल्लाह ताला ही है जो अपने बंदों से कोई काम ले ले तो ले लेता है। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं, क्योंकि वफूद का टॉपिक पढ़ने के अंदर वाली चीज़ों में हो सकता है कि हमारे लिए बहुत कुछ ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को समझना और इसकी ये बेस अपने लिए तैयार करना, ये बहुत अहम है। और इन सारी चीज़ों से ही तो फिर एक इंसान अपने आप को अल्लाह का मुकर्रब भी समझता है और अल्लाह ताला का बंदा भी अपने आप को बनाता है। तो आइए पढ़ते हैं 13 वफूद। तो आज जो वफद है वो है वफद बनू फजारा। देखिए, नाम भी सही लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। नाम का प्रोनाउंसिएशन का गलत लेना बहुत बुरा असर डालता है दिल के ऊपर, सुनने वाले के कानों के ऊपर। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर हमारे गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से बात नहीं सुनते। मैं तो कभी किसी का सुनूं, अभी भी मैं किसी की को बात सुन रही थी, तो उन्होंने, इमाम नववी हैं, नववी जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह लिखी थी, तो उन्होंने कहा इमाम नबवी, तो मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे लगा कि मैं बंद कर दूं। क्यों? इसलिए कि आप देखिए कि कच्चा पक्का इल्म जागे जाता है ना, फिर उससे बाद में बहुत सारे मुश्किलात आती हैं। तो इसलिए आपका मेरा अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करने का ये सारा सिलसिला है। तो अल्लाह ताला ने इसमें क्या कुछ कह दिया, आइए देखते हैं। बनू फजारा कबीले का नाम था। एक मजबूत और सरकश कबीला था। उयैना बिन हसन इसी के एक फर्द थे। 9 हिजरी में नबी सल्लम जब तबूक से वापस आ रहे थे तो इनके वफद ने आकर इस्लाम की बैत की। नबी सल्लम ने इन लोगों से इलाके के आम हालात पूछे तो उन्होंने कहत साली का रोना रोया और दर्द भरे अंदाज में कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारी बस्तियां तबाह हो गईं, मवेशी हलाक हो गए, बाग उजड़ गए, बाल बच्चे सूख कर कांटा हो गए। अल्लाह से आप हमारे लिए सिफारिश कीजिए और अल्लाह ताला आपसे हमारी सिफारिश करे। देखिए अंदाज़ कितना खूबसूरत है ना, कि आप अल्लाह से हमारी सिफारिश करें और अल्लाह ताला हमारी सिफारिश करे। देखिए ये मोहब्बतों भरे अंदाज़ होते हैं ना, इस अंदाज़े तखातुब को और इस सोच को, इस फिक्र को ज़रूर समझना चाहिए। दुआएं लेना और दुआएं देना ये हमारे दीन का एक मुस्तकिल हिस्सा है। नबी सल्लम ने टोका कि अल्लाह के पास तो मैं सिफारिश करता हूँ, मगर वो कौन हो सकता है जिसके आगे खुदाए जुलजलाल सिफारिश करे। नोट कीजिए, अब देखिए दुआ का जो हिस्सा गलत था ना, उसको टोक दिया। कई दफ़ा लोग आपसे भी गलत बात कहते हैं, जैसे कल भी हम कहीं थे तो उन्होंने कहा दुआ करें अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुझे मक्का बुला ले, कुछ इस तरह की बात कर दी। तो मैंने कहा देखिए अल्लाह बुलाएगा, रसूल नहीं बुलाएगा, सीधी सी बात है। आपको अच्छा नहीं लगे तो मुझे माफ़ कर दें। ज़िंदगी का ये असूल बनाइए, कभी भी आपके इर्द गिर्द लोग मोहब्बत में, एग्जैजुरेशन में, मुबालगाराई में, जज्बात के इजहार में वाकई सच्चे होते हैं लेकिन इल्म नहीं होता ना उस चीज़ का, तो गलत बात करें फ़ौरन इसलाह कर दीजिए। मोमिन मोमिन का आईना होता है। मुझे आपकी को बात बुरी लगी और मैं आपको ना बताऊंगी, आपको कैसे पता चलेगा? कल क़यामत के दिन हो सकता है कि आप मेरे दामन को थाम के खड़ी हो कि जी आपको तो पता था मेरी वो बात गलत थी, तो फिर आपने मुझे वो क्यों ना बताया। तो इस तरह से अपने आप को हमेशा चेक करना चाहिए। फिर फरमाया कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी अजमत जलाल सारे आसमानों ज़मीन को अहाते में लिए हुए हैं। फिर आपने इनके लिए बारान रहमत की दुआ की जो कबूल हुई। ये देखिए कितनी प्यारी बात है कि जिस चीज़ की वजह से वो परेशान थे वो कहत साली थी, अल्लाह के नबी ने बारिश की दुआ कर दी। तो याद रखिए नबी का भी काम दुआ करना है और आपका मेरा काम उस दुआ की कबूलियत अल्लाह के हाथ में होना है। ये समझिए, अल्लाह के आगे दुआ की जा सकती है, उसके बाद वो कबूल कर ले या ना करे, ये सरासर अल्लाह का इख्तियार है। फिर इसके बाद 15वें नंबर पे एक वफद बनू आमिर आपके पास आया। आइए देखिए, ये ख़ानदान अरब के मशहूर कबीले कैस एलान की शाख था। इसमें 3 बड़े सरदार थे, आमिर बिन तुफ़ैल, अरबत बिन कैस, जब्बार बिन सलमा। अच्छा खासा बड़ा वफद इन सरदारान की मईत में आया। अव्वलु ज़िक्र, दोनों सरदार जाह तलब थे। जाह तलब क्या थे? कोई हमें भी तो दीजिए ना कुछ इख्तियार, कोई ओहदा वगैरह, यानी उनको इज्जत चाहिए थी, जगह चाहिए थी, सरदारी चाहिए थी। खुसूसन आमिर पहले ही शरपसंदी दिखा चुका था, इस वक्त भी ये दोनों बाह में खौफनाक साजिश कत्ल बना के आए थे। वफद नबसे सलम की खिदमत में पहुंचा, जो नबसे सलम को सैयदिना कहकर मुखातिब किया। आपने इस अंदाज़े तकल्लुम की तरदीद करते हुए फरमाया, अस्सैयदुल्लाह, अस्सैयद अल्लाह, आका तो अल्लाह ही है। देखिए अब ये जुमला आज हमारे यहाँ कितना मारूफ है, और गद्दी नशीनी और इस तरह की जो पीढ़ी नवाजी कुछ इस तरह के हैं उसमें तो लोग कहते ही हैं मुर्शदी, सैयदी और न जाने क्या क्या, आगे पीछे और भी लगाने को दिल करता होगा। याद रखिए, इंसान को इंसान रखिए, बंदा कहिए, दैट्स इट। कोई हजरत कहता है, कोई सरदार जी कहता है, कुछ नहीं। हमेशा वो लकब, वो टाइटल दूसरे के लिए चूज़ करें जो अगले के अंदर हवा ना भर दे। तो ये जुमला दुरुस्त नहीं था, आपने रोक दिया। उन्होंने फिर कहा, फिर कुछ तारीफी कलेमात कहे। अल्लाह के नबी ने वॉर्न किया, मुतनब्बे किया कि देखो बात करते हुए ख्याल रखना चाहिए कि शैतान कहीं बहका ना ले जाए। जी ये नुक्ता नोट कीजिएगा, ऐसे वक्तों में आपकी नीयत गलत नहीं होती। आप वाकई, जो वाकई हो सकता है गलत ना भी कह रहे हो, पर दूसरा गलत ले जाएगा, शैतान उसको दूसरी तरफ ले जाएगा, अगला फिर उससे कुछ और ही आगे लफ्ज़ लगाएगा। कभी आप कुछ लोगों की किताबों के बाहर जो राइटर्स हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनके नाम देखें तो हैरान हो जाएं, 6-7 लफ्ज़ों के बाद के उनका नाम होता है, पीरी, मुर्शदी और सैयदी और नूर अल्लाह मरकदहू और फिर फलां 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 हज़रत। तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं लगती, इससे इंसान इंसानियत और बंदगी के जज्बों से ऊपर उठता हुआ दिखता है। फिर फरमाए, कितने तमाम था वहाँ के तमल्लुक और सताइश के दरवाजे न खुलने पाए। इसको नोट कीजिए, तमल्लुक क्या होगा सोचे ज़रा। सताई यानी तारीफें ना की जाएँ, को लोगों को बड़ा ना बना दे कि भाई मेरे साथ तुम ना चिपको, तुम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करो। आमिर बिन तुफैल ने नबी सल्लम के काम को मुजरद एक सियासी मुल्कगीरी और सल्तनत साजी का काम समझते हुए बाकायदा सौदा करने के लिए शराइत रखी। क्या? शहर वाले यानी अहले वादिया पर आप हुकूमत करें और शहर मेरे ज़ेर इक्तदार होंगे, यानी जो गांव के लोग हैं ना, अहले वादिया, वादी वही होते हैं बद्दू कह लीजिए, जो साइड्स में रहते हैं, सबर्ब में रहने वाले, मुराद ये है कि जो साइड्स के लोग हैं आप उन पर हुकूमत करें, शहर मेरे ज़ेर इक्तदार हों, या अपने बाद मुझे जानशीन नामजद कर दीजिए, वरना मैं गतफान को लेकर चढ़ाई करूंगा। आमिर ने अरबत को इस पर तैयार कर रखा था कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों में लगा रखूंगा और तुम मौका पाकर काम तमाम कर देना, मगर रोबे नबूवत के सबब से अरबत बिल्कुल साकित और सामित रहा। दोनों नाकाम वापस हुए, नबी सल्लम की निगाह ने इन दोनों के दिलों को पढ़ लिया था। सो आपने दुआ की कि अल्लाह इनके शर से बचाइयो। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि आमिर ताउन के हमले का शिकार हो गया और अरबत बिन कैस पर बिजली गिरी और हाक तसर कर गई, यानी मिट्टी में मिला गई। देखिए अब वफद आया ना, लेकिन सौदेबाजी की नीयत ठीक नहीं थी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, हर एक जिसको अल्लाह पहुँचने का आने का मौका भी दे दे वो भी फ़ायदा नहीं उठाता। असल ज़रा चीज़ तलब और आजजी और अपने अंदर इस चीज़ का एहसास पैदा करने की होती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक हिदायत की नेमत से करीब किया, अब हम इसको चूज़ कर लें। फिर अगला वफद था वफद अज़रा। सफ़र 9 हिजरी में इस कबीले के 12 अफराद हाज़िर हुए, हमज़ा बिन नोमान भी इनमें शामिल थे। उन्होंने अपना तारुफ कराया कि हम लोग अज़रा की औलाद में से हैं, जो माँ के वास्ते से कुसई के भाई थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुसर्रत से अहलन व सहलन कहकर खैर मुकद्दम किया। इन सब ने अपने सीने इस्लाम के लिए खोल दिए। मुराद क्या है इससे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनकर वो सब चल पड़े और उन्होंने आपकी इस दावत को कबूल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि शाम ख़त्म हो जाएगा और हिरकल मुल्क को छोड़कर चला जाएगा। इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिनों से गैब की खबरें दरियाफ्त करने से मना कर दिया और बजुज़ इब्राहिमी कुर्बानी के दूसरी तमाम रस्मी और ओहामी, ओहामी क्या होती है, वहमी, जिधर वहम होते हैं, कुर्बानियों से रोक दिया। रवानगी के वक्त वफद को मामूल के मुताबिक ज़ादे राह दिया गया। तो क्या पता चला कि जिसमें जो कमी बेशी थी अल्लाह ताला ने उससे मना किया। देखिए यही मेरा आपका काम है, जो आता है ना उसको प्यार से मोहब्बत से उसकी कमी बेशियों से आगाह कर दीजिए, ना बताएं तो किसको कैसे पता चलेगा कि मेरे में क्या बात थी। फिर इसके बाद आप देखिए कि वफद कौन सा था, वफदे पढ़िए बली। اس قبیلے کا علاقہ بڑی سیاسی اہمیت رکھتا تھا. یہ لوگ 9 ہجری ربیع الاول میں مدینہ حاضر ہوئے. یہ اپنے فرد قبیلہ رویفے بن ثابت بلوی کے ہاں ٹھہرے. بلوی یہ ولی سے یعنی وہاں رہنے والے, اور انہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعارف کرایا. محسنِ انسانیت نے ان کو مرحبا کہا اور یہ سب داخل اسلام ہوئے. 3 دن تک یہ وفد مقیم رہا. پھر روانگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زادہ راہ اور کھجوریں عنایت فرمائیں. تو کیا پتہ چلا کہ یہ 9 ہجری میں آئے تھے. اب دیکھیں کہ اب اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں, اور وہاں لوگوں کے دلوں میں چونکہ اسلام کی دھاک بیٹھنی شروع ہو گئی, اور یہ لوگ خود آتے. ایک وہ وقت اللہ کے نبی گئے, اور وہ طائف کا سفر سوچئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, اور اب ایک کہہ کہ لوگ آ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کسی کو فورس نہیں کر رہے, اچھا تعاون کر رہے ہیں. پہلے بھی یاد ہوگا پیچھے کسی کو کھجوریں دیں راستے کے سفر کے سامان کے طور پر. تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کی بات میں طاقت ہے, دلیل ہے, تو پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. اگلے کو سمجھنے دیجیے, سوچنے دیجیے. بعض وقت کوئی ہم کہتے ہیں جلدی کریں, آ جائیں نہ بیٹھیں نہ فارم فل کریں جلدی, نہیں. آپ دیکھیے گا جب حق بات ان تک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ دل ان کا کھولے گا. پھر اس کے بعد وفد کندہ, علاقہ یمن کا ایک ممتاز قبیلہ تھا. حضرت اشس بن قیس 80 یا 60 یعنی 80 اور 60 سواروں کا وفد لے کے حاضر ہوئے. یہ کالا درجے کے ریشمی جبے پہن کر بزم نبوت میں پہنچے. پہلے باتیں ہوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, کیا تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو؟ انہوں نے اس بات یعنی یس یعنی ہاں میں جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا, پھر یہ ریشم کیوں؟ سچے ایمان کی یہ زرعی مثال دیکھیے کہ ان لوگوں نے فوراً ریشم کو پارا پارا کر کے اپنے لباسوں سے الگ کر دیا. سبحان اللہ. آج کسی دولہا کو بھی کوئی پوچھ لے, اور دولہا کے ابا کو بھی پوچھ لے, اور ان کے بھائیوں کو بھی پوچھ لے, دیکھیے جملہ کتنا خوبصورت ہے. کیا آپ مسلم ہیں؟ جی. تو پھر یہ ریشم کیسے؟ اب کہا جائے ریشم حرام ہے, ریشم پہننے والے جہنم میں جائیں گے, جنت سے محروم ہوں گے, کتنی کڑوی بات لگے گی. پہلے ہی آپ اس کا من پسند لباس اتروانے والے ہیں. آدھے جملے شعور کو بیدار کرنے والے جملے بولیے, اس کے بعد اللہ پہ بات ڈال دیجیے کہ اللہ اس کے دل میں قبولیت ڈال دے. پھر اگلا تھا وفد ازد. بنی ازد بھی علاقہ یمن میں رہتے تھے. ان کا وفد سورت بن عبداللہ ازدی کی قیادت میں آیا. ان لوگوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہی. حضرت سرد قبیلے کے امیر مقرر ہوئے. الحمدللہ, تو یہ بھی مسلمان ہو گئے. پھر وفد جرش, یمن کے اکثر علاقے اور اضلاع اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے, لیکن بیچ بیچ میں سرکش عناصر بھی تھے. شہر جرش ایسے ہی قبائل کے قبضے میں تھا, اور جہاں مضبوط حفاظتی قلعہ موجود تھا. سرکش طاقتوں کو ہموار کرنے کے لیے حضرت سرد ازدی کو, جن کا اوپر ذکر ہوا, قبیلے کی فوجی قیادت بھی سونپی, اور ملحقہ کے لاحقہ سے ملا ہوا علاقہ یعنی اس کے ساتھ ملے ہوئے علاقے کے قبیلوں کو نظام اسلامی کا متی بنانے کے لیے فوجی کاروائی کی اجازت بھی دی. انہوں نے جرش والوں کو لمبے محاصرے کے بعد شکست دی. اس کاروائی کے بعد جرش والوں کا وفد مدینہ آیا. تو پھر یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ نے ہر بندے کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا. یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے. سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو ہے یہ کہ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیے جائیں. پھر اگلا وفد ہے وفد حمدان. یہ وفد 120 افراد پر مشتمل تھا, 120, اور اس میں مالک بن انف سلمانی, عمیر بن مالک خارقی, یامر بن مالک اور دمام بن مالک جیسے نمایاں افراد شامل تھے. مالک بن نمد نے بارگاہ نبوت میں رجزیہ اشعار پڑھ کر, رجزیہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا دکھی کر دینے والے, رجزیہ اشعار پڑھ کر وفد کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا. مالک بن نمد نے بارگاہ نبوت میں رجزیہ اشعار پڑھ کر وفد کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو قبیلے کی مسلم جماعت کا امیر مقرر کیا. حمدان کے علاقے میں پہلے حضرت خالد کو دعوتی اور تعلیمی مشن پر مقرر کیا گیا, مگر 6 ماہ تک کامیابی نہ ہوئی. اس کو نوٹ کیجئے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ شروع میں ہی سب کامیابیاں ملے. خالد میں کوئی کمی تو نہیں تھی, لیکن دعوت دینے میں یا لوگوں کو تعلیم دینے میں مقرر کیے گئے, لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی. پھر حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خصوصی خط دے کر بھیجا. جاتے ہی حضرت علی نے نماز کے بعد خط مجمع عام میں سنایا, اور اسے سنتے ہی کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت علی نے بذریعہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روداد لکھ بھیجی. اسے پڑھ کر آپ سجدے میں گر گئے, سر اٹھایا تو فرمایا, السلام علی حمدان. سجدے میں کیوں گرے؟ سجدہ شکر. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نفل پڑھے شکرانے کے, نہیں, سجدہ کیجئے. نفل ویسے پڑھیے اللہ کا قرب لینے کے لیے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ نبی کے ایک پیغام نے वो काम कर दिया जो हज़रत खालिद की ज़ुबान न कर सकी। याद रखिए, ये तासीर अल्लाह की तरफ से होती है। बस दफ़ा हम कहते हैं कि लोग कहते हैं ये और वो और दिस एंड दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो एक असूल बना लीजिए अपनी ज़िंदगी का, और वो क्या है कि अल्लाह से तासीर मांगिए। खूबसूरत अल्फाज कितने क्यों ना हों, अगर आप के दिल से नहीं निकले ना, तो लोगों को कुछ नहीं होगा। और जितनी मर्जी इल्मी बातें कर लीजिए, चौड़ी चकली लंबी बड़ी छोटी, अगर बात में तासीर नहीं, वही बात काबिलियत जितनी भी है कबूलियत नहीं है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी ज़िंदगी में ये असूल बना लें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि मैंने कौलम बलीगा करनी, सुननी और उसी को आगे लेकर चलना है। आपके पास नहीं है वो खूबी, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा, आ जाएगी। आप बग़ैर किसी तासुब के किसी की बात, यानी देखिए, अगर मैं किसी की बात सुनूं और मुझे बहुत अच्छी लगे और मैं वो बात आके आपसे कहूं, हो सकता है मैं उतनी अच्छी तरह ना कह सकूं। होता है ना, बाज़ लोग कहानी सुनाते हैं, कोई वाकया हुआ, इतना मज़ा आ रहा होता है उनकी ज़ुबान से, जब आप दूसरे को सुनाने लगते हैं तो आपकी बात में मज़ा ही नहीं होता। तो आप क्यों अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं? आप उनके साथ ही वो चीज़ डायरेक्ट वैसे ही पेश कर दीजिए जैसे वो थी। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ें फिर इंसान को बाद दफ़ा ज़िंदगी में और ज़्यादा करीब ले जाती हैं हिदायत के। बस लोग कहते हैं नहीं, रिकॉर्डिंग से नहीं सुनाना, लोग रिकॉर्डिंग नहीं सुनते। हालांकि मैं कहती हूँ, रिकॉर्डिंग ना हो और सिर्फ आप अपने उन पे बोल रहे हों, तो कब का क्या कुछ ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि याद रखिए, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने हाथ में रखी हैं चीज़ें, मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। और फिर अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी बात दिलों में उतरे, बच्चों को कुछ कहें वो फ़ौरन मान जाएं, शौहर से कुछ कहें वो फ़ौरन मान जाए। आप देखिए कि हम बस अब अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हैं, हर एक से यही चाहते हैं। जैसे वो कोई अपने कंप्यूटर से कुछ निकालने में की कोशिश में थी एक सिस्टर, और वो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, गुस्से में शौहर को कहती हैं ये देखो लैपटॉप काम नहीं कर रहा, ये नहीं वो नहीं। उसने कहा ये लैपटॉप है तुम्हारा शौहर नहीं है जो तुम्हारी हर बात माने और तुम्हारी हर काम को हर चीज़ के ऊपर खुश हो, ये चीज़ें जो हैं ये हर बात नहीं मानती। और सच बात है, आप जितने गुस्से से इसको यूज़ करेंगे वो उतने ज़्यादा मतलब बस दफ़ा हैंग हो जाते हैं या कुछ और होते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें खैर का दाई बनाए और हम लोगों को अल्लाह से जोड़ें। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपने जो हमदान पर सलाम की बात की, तो ये भी तो एक किस्म का खराज तहसीन था ना। तो तारीफ़ करने के तरीके होते हैं, क्योंकि वो कबीला मुसलमान हो गया, लोग इस्लाम पे आ गए तो अल्लाह के नबी को अच्छा लगा। फिर इसके बाद देखिए कासिद यानी एम्बेसडर, कौन सा कासिद? फरवल जुजामी। फरवा मान के मुकाम पर सल्तनत रोम की तरफ से इलाके के गवर्नर थे, और इस इलाके में शाम और अरब दोनों तरफ के हिस्से शामिल थे। इन तक दावत पहुंची तो अपने ओहदा और जाह को ख़तरे में डालकर दाखिले इस्लाम हुए। कासिद के ज़रिए अपने इस्लाम की इत्तला भी नबी सल्लम को दी और एक सफ़ेद खच्चर बतौर खदिया रवाना फरमाया। जब रूमी हुकूमत को इत्तला हुई तो इनको गिरफ्तार करके मुकाम अफरा में सलीब पर लटकाया गया। मगर इतना मजबूत ईमान अल्लाह ने अपने इस बंदे को इनायत किया कि खुशी खुशी तख्ते हकूमत से उठकर तख्ते दार पर जा खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत कम लोग हैं जो अपने ओहदों और जाहो जलाल की चीज़ों को ख़तरे में डालें। हम ये नहीं छोड़ सकते, नहीं हम छोटे हो जाएंगे। अब ऊपर बैठे हैं कुर्सी पे तो नीचे बैठे, ये चीज़ें तो बाज़ दफ़ा लोगों को मज़ीद इल्म लेने से रोक देती हैं, तो कहाँ क्या बाकी चीज़ें होंगी। तो बहरहाल देख लीजिए, सच्चा ईमान तो फिर दुनिया के फ़ायदे और नुकसान से ऊपर उठता है। फिर इसके बाद अगला वफ्द क्या है? वफ्द तजीब। ये यमन के ख़ानदान कंदा का एक ज़ेली वफद था, ये पहले से इस्लाम ला चुके थे और अपने आप को इसके तकाज़ों के सांचे में अमलन ढाल रहे थे। 13 यानी 13 अफराद शरीक वफद होकर आए और अपने साथ ज़कात के अम्वाल और मवेशी भी अस खुद लाए। अर्ज़ की कि अल्लाह का हक हाजिर है। नबी सल्लम ने फरमाया अम्वाल वापस ले जाओ और मुकामी मुस्तकीन पर सर्व करो। उन्होंने बयान किया कि मुकामी मुस्तकीन को दे दिलाकर ये अम्वाल बच रहे हैं। इस मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान से भी साख्ता निकला, ए अल्लाह के रसूल, अरब का कोई वफद वफद तजीब की शान का नहीं आया। आपने फरमाया हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है इसका दिल ईमान के लिए खोल देता है। इसको हाईलाइट करें, मानते हैं इस बात को, सच है ये? کوئی کسی سے زبردستی کوئی بات نہیں منوا سکتا، یہ دلوں کے سودے ہیں، دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے، پھر ہی بات ہوتی ہے۔ خیر، ان لوگوں نے کچھ سوال کیے اور اس کے جواب بارگاہ رسالت سے لکھوا لیے۔ پھر یہ اس شوق میں جلد جلد واپس ہو گئے کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہاں کی معلومات و اخبار و احوال جا کر بتائیں۔ ان کے ساتھ بنی عبدی کا ایک نوجوان بھی تھا، جسے وفد نے اپنے اسباب اور سواریوں پر نگران بنا کے چھوڑا تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بلایا۔ اس نے عرض کی، میری صرف ایک تمنا ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے بطور خاص دعا فرمائی۔ یمن میں جب آگے چل کر ارتداد پھیلا تو اس نوجوان نے پورے قبیلے کو سنبھالے رکھا۔ اس وفد کو بھی زاد راہ بطور ہدیہ عطا ہوا۔ یہاں سے ایک عمل کی بات نوٹ کیجئے۔ دیکھیے، بعض لوگ مجبوریوں میں، ذمہ داریوں میں باہر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے اب یہ شخص ہے تو سواریوں کے لیے باہر بیٹھا تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکا، تو اللہ کے نبی نے اس کو الگ سے بلا کر بات کی۔ کبھی کسی کو بھی لٹ ڈاؤن نہ کریں، کبھی کسی کو اگنور نہ کریں۔ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ ہدایت لے، چاہے وہ بچوں کو دیکھ رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، ریسیپشن پہ ہے، صفائی کر رہا ہے، 10-15 منٹ ضرور آ کر اس کلاس میں بیٹھیے، ورنہ آپ کا اگلے دن آنے کو دل نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے کہ آگے سے اگر ہمیں مزید ڈوز نہ ملے تو پہلے جذبے اور وہ جو جوش ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، تو ہمیشہ اپنے لیے اس چیز کو رکھیے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے اوپر، جس قبیلے کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی، وفد عجیب، تو اس کی خاص بات نوٹ پیڈ میں پڑھ لیجئے کہ اسی قبیلے کا ایک بدبخت فرد کنانہ بن بسر حضرت عثمان کا قاتل ہوا۔ ملتے جلتے نام کا دوسرا قبیلہ تجوب ہے، جس کا تعلق حمیر کے خاندان سے، حضرت علی کا قاتل ابن ملجم اسی دوسرے قبیلے سے تھا۔ کتابوں میں ان ناموں کا التباس پایا جاتا ہے۔ التباس میں شبہ ہے، یعنی کوئی ملجم کہے گا، کوئی ملہم کہے گا، کیونکہ ظاہر ہے زبر زیر کے فرق سے اس وقت مجھے بھی پڑھنے میں اشکال ہو رہا ہے، تو یہ ممکن تھا کہ ایسا ہوا ہو۔ خیر، اور یہاں سے اب دیکھیے کہ ایک شخص کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، تو اسی نے بعد میں شک میں پڑھنے والے سارے لوگوں کو تھام لیا۔ کوئی ایک بندہ بھی آپ کو سنبھالنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی دعا کرے اللہ آپ کو مجھے وہ بنائے جو گرتوں کو تھامے، جن کی ہمت ٹوٹ رہی ہے ان کی ہمت کو بندھانے والا بنے۔ پھر اگلا وفد تھا وفد بنی سعد حزیم، خدایا بھی کہتے ہیں ان کو۔ اس قبیلے کے چند آدمی وفد کی صورت میں مدینہ پہنچے۔ ان میں بعض افراد اخلاص اور شعور سے مسلمان ہوئے اور بعض افراد سیاسی حالات کی وجہ سے تابع ہوئے، یعنی دیکھے مختلف موٹیوز ہیں نا، بعض لوگ کس لیے، اخلاص اور شعور سے، اور بعض سیاسی حالات، یعنی بس پریشر میں آگے۔ بہرحال انہوں نے دست نبوت پر بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال نے چاندی کی صورت میں زاد راہ دیا۔ ان کی واپسی پر سارے قبیلے نے دعوت اسلام قبول کی۔ پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہی بات سمجھ آ گئی اس میں بھی، کہ کسی کے دل میں پورا اسلام پہلے آتا ہے پھر کلمہ پڑھتا ہے، کچھ کے دل میں بعد میں آئے گا۔ لہٰذا اس ساری چیزوں کے لیے انسان کو انتظار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، خواہش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے وفد بحرا، یہ بھی علاقہ یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ 13 آدمیوں کا وفد مرکز اسلام میں بھیجا۔ یہ لوگ پہلے سے متاثر تھے، وہاں نبوت کے انوار دیکھ دیکھ کر یقین سے مالا مال ہوئے، اسلام قبول کیا اور کچھ دن قیام کر کے فرائض و احکام سیکھے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کو بھی معمول کے مطابق زاد راہ عنایت ہوا، سبحان اللہ۔ پھر وفد ذی مرہ، اس قبیلے سے بھی 13 یعنی 13 افراد کا وفد اسلامی دارالحکومت میں پہنچا، جس کے سردار حارث بن عوف تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کراتے ہوئے بیان کیا کہ ہم لوئی بن غالب کی اولاد ہیں اور آپ سے نسبی تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کا حال پوچھا تو انہوں نے قحط سالی کا خوفناک نقشہ کھینچ کر درخواست کی۔ واپس پہنچنے پر معلوم ہوا کہ عین دعائے رسول ہی کے دن بارش ہوئی اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ نظام اسلامی کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ وفد بھی چند روز مقیم رہ کر رخصت ہوا اور زاد راہ سے نوازا گیا۔ اللہ کے نبی کا دل کتنا کھلتا ہوگا، یہ سوچئے، خوشی کتنی ہوتی ہوگی ایسے لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد ہے وفد خولان، اور آپ نے یقیناً کبھی یہ نام بھی نہیں سنے ہوں گے نا، کیونکہ یہ چیزیں بہت معروف نہیں ہوتی ہمارے کلچر میں۔ تو وفد خولان، 10 آدمیوں کا یہ وفد ایمان سے مالا مال ہو کر بڑے مخلصانہ جذبات کے ساتھ بارگاہ نبوت میں پہنچا۔ یہ لوگ جاہلیت میں ام انس نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب صرف معمر نسل، یعنی بوڑھے لوگ کچھ جو ہیں وہ ام انس سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ہم واپس جا کر اس بت کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے پرانے قصے بیان کیے کہ ام انس کے نام پر کتنی کتنی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں اور کیا کیا رسوم ادا کی ہوتی ہیں۔ دوران قیام میں انہوں نے نئی اسلامی زندگی کے بارے میں ضروری علم حاصل کیا، اور جاتے جاتے ان کو بھی زاد راہ ملا۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک مہمان نوازی کی کیفیت ہے۔ اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگ یا بوڑھے لوگ روایات کے زیادہ مقلد ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ جوانوں میں اور ینگ جنریشن میں شعور آنے لگتا ہے، لیکن بڑے لوگوں میں سے ذرا دیر سے ہی یہ چیزیں جاتی ہیں۔ بعض جگہ پورا دین سیکھ کر بھی لوگ پھر ایسا کچھ مشرکانہ جملہ بول دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ عادت ہو چکی ہوتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے ایسی چیزوں پہ آتے ہیں، تو ٹوکنا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ وہ کمی ان کی دور ہو جائے۔ پھر اگلا ہے وفد محارب۔ یہ لوگ اسلام سے قبل نہایت تندخو اور بد اخلاق تھے۔ ابتدائی دور دعوت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل میں جا جا کر پیغام حق دیا تھا تو ان کے ہاں بھی پہنچے، اور انہوں نے ناشائستہ رویہ اختیار کیا تھا۔ 10 افراد کا وفد طائف ہو کر حاضر ہوا۔ ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغور ایک شخص کو دیکھ کر پہچانا تو اسے تنبہ ہوا، یعنی ذرا کانشیس ہو گیا۔ وہ خود ہی بولا کہ حضور شاید میرے بارے میں کچھ خیال فرما رہے ہیں، آپ مجھ سے ایک بار اکاس میں ملے تھے اور میں نے آپ سے بڑی گھٹیا گفتگو کی تھی اور آپ کا پیغام بھونڈے طریقے سے رد کر دیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے ساتھیوں میں کوئی ہم سے زیادہ آپ کا اور اسلام کا دشمن نہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایمان و اطاعت کی توفیق دی، پھر اس نے اپنی سابق غلطی کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے، آپ جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، اس کو ڈر ہوتا ہے، ہاں میں نے اس وقت یہ کیا تھا تو ایسا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اس وجہ سے نہ ہی سوچ رہے ہوتے، لیکن اس کے دل میں چونکہ خود تھی اپنی غلطی کی یاد، تو اس کو ایسا ہی لگا۔ پھر اگلا ہے وفد غسان۔ غسان اگرچہ نسل عربوں کا قبیلہ تھا، مگر مذہب نصرانیت اختیار کر کے قیصر کی طرف سے عربی علاقے پر حکمران تھا۔ 10 ہجری میں اس قبیلے کے 3 افراد مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندان کے لوگ تو موجودہ جاہو حشم یعنی شان و شوکت کو چھوڑ کر مشکل ہی سے قبول حق کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے جا کر دعوت دی مگر بے نتیجہ رہی۔ تینوں نے حالات سے مجبور ہو کر اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ ان میں سے ایک صاحب جنگ یرموک کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ سے ملے اور اپنے اسلام پر قائم ہونے کی خبر دی۔ بقیہ دونوں کا پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیے وفد سلامان۔ 7 یعنی 7 آدمیوں کا وفد مدینہ آیا، جس میں حبیب ابن عمر بھی شامل تھے۔ ان کے دریافت کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کرنا سب سے بہتر عمل ہے۔ انہوں نے بھی قحط سالی کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اسی روز باران رحمت کا نزول ہوا۔ دیکھیے اللہ اپنے نبی کی کتنی جلدی سنتا تھا نا، لیکن نہ سننا چاہے تو نہیں بھی سنے گا، یہ تو اللہ کی شان ہے، کس کی سنے، کب سنے، کب نہ سنے۔ پھر وفد بنی ابس، یہ بھی علاقہ یمن کا قبیلہ۔ آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ اب یمن کی طرف رخ ہے، زیادہ قبیلے یمن کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان کا وفد بھی 10 ہجری میں آیا۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم نے معلمین اسلام سے سنا ہے کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مال مویشی ہی ہمارا ذریعہ معیشت ہے، اب اگر ہجرت کرنا ضروری ہو تو ہم ان کو بیچ کر آ جائیں۔ جذبہ ایمان دیکھیے کہ ایک اشارے پر اپنے اموال اور اپنے علاقے چھوڑنے پر تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ در حقیقت صورت معاملہ یوں تھی کہ ابتدائی دور میں جب مرکز اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے قوت کو یکجا کرنا اور ملک بھر میں کام کرنے کے لیے افراد کا تیار کرنا مطلوب تھا، تو ہجرت کر کے مرکز میں آنا فرض کیا گیا۔ یہ مرحلہ طے ہو گیا اور بعد میں قوت کا ملک بھر میں پھیلے رہنا اور اپنے اپنے علاقے میں دعوت کو پھیلانا ضروری ٹھہرا، تو ہجرت کی فرضیت ساقط ہو گئی، کیونکہ لا ہجرت بعد الفتح کا حکم اسی دوسرے دور سے متعلق ہے۔ یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد اگر کسی نے ہجرت کی تو وہ ہجرت نہیں رہی، کیونکہ وہ تو پھر مکہ مسلمانوں کا ہی ملک بن چکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نیکیاں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وفد غامد۔ 10 ہجری میں غامد کا وفد آیا جو 10 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں، پھر ان کو زادہ راہ دے کر رخصت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے وفد بنی المنتفق۔ اس قبیلے میں سے نحیک بن عاصم اور لقیت بن عامر بصورت وفد مرکز اسلام میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے ختم ہونے پر لقیت نے کھڑے ہو کر قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق کچھ سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے جواب دیے۔ پھر انہوں نے انبیاء اور اسلاف کے متعلق کچھ باتیں دریافت کیں۔ ایک سوال براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، کیا آپ کو علم الغیب حاصل ہے؟ آپ نے جواب دیا، مفاتیح غیب اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی دلیل ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، تو اللہ کے نبی کا اپنا قول دیکھ لیجئے، اور قرآن میں ہی بہت ساری آیتیں اس کی دلیل کی موجود ہیں۔ اور مفاتیح الغیب کدھر ہے قرآن میں بتائیے؟ سورت لقمان کے اینڈ پہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وفد عبد القیس نمبر دو، پہلے وفد عبد القیس کا ذکر ہو چکا جو 5 ہجری میں آیا تھا، ان کا دوسرا وفد 40 افراد پر مشتمل تھا، 10 ہجری میں مدینہ حاضر ہوا۔ پھر اگلا ہے طارق بن عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کا مدینہ میں آنا۔ یہ طارق بن عبداللہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سوق المجاز یعنی مجاز کے بازار میں وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبائل میں دعوت دیتے پھر رہے ہیں اور آپ ہی کا سگا چچا پیچھے پیچھے کنکریاں پھیلتا ہوا کہتا جاتا ہے کہ لوگوں اس پر ایمان نہ لانا، یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ پھر یہی طارق بن عبداللہ روضہ سے ایک گروہ کے ساتھ کھجوروں کی خریداری کے لیے مدینہ آئے، ان کی اقامت گاہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کا اتا پتہ پوچھا اور مدائے سفر معلوم کیا، پھر ایک اونٹ کا سودا کیا اور قیمت بھجوا دینے کا وعدہ کر کے چلے آئے۔ بعد میں طارق اور اس کے ساتھیوں کو کھٹکا ہوا کہ بغیر جان پہچان کے ہم نے اونٹ دے دیا، نہ جانے کیا صورت ہو۔ اس قافلے کی ایک معزز خاتون نے کہا کہ اس شخص کا چہرہ روشن میں نے دیکھا تھا، وہ کبھی دھوکہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، اگر وہ قیمت ادا نہ کرے تو میں ضامن ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہمارا بھی کردار اتنا پختہ ہو کہ لوگ ہماری گواہی دیں۔ تھوڑی دیر میں آدمی آیا اور اونٹ کی قیمت کی کھجوریں الگ ادا کیں اور ہدیے کی الگ دیں۔ ان لوگوں کے دل مفتوح ہو گئے یعنی دل سے قائل ہو گئے۔ بعد میں یہ شہر میں آئے تو مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور صدقے کی تاکید فرما رہے تھے، اس طرح ان کے دلوں میں اسلام کی دعوت کو راستہ ملا۔ پھر اس کے بعد ہے عمر بن مادل کرب، نمائندہ بنی زبید، بنی زبید قبیلہ تھا وہاں، اندر سے یہ شخص عمر بن مادل کرب یہ آئے تھے۔ بنی زبید کے لوگوں نے جب نظام نو کے چرچے سنے، یعنی نیا طریقہ نکلا، نیا چیز لوگوں کے لیے، اسلام واقعی ایک نیا طریقہ تھا، تو خیر شہرت تو ہوئی۔ انہوں نے اپنے سردار عمر بن مادی کرب سے کہا کہ ہم سنتے ہیں کہ قریش میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی نبی بن کر حجاز میں اٹھا ہے، تم جاؤ اور جا کر معلوم کرو، اگر وہ تمہاری رائے میں واقعی نبی ہو تو پھر ہم سب ایمان لائیں۔ چنانچہ یہ شخص آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس نے ارتداد کیا، کچا کچا اسلام جو اوپر اوپر آتا ہے نا، پھر وہ بعض دفعہ اسی طرح نکل بھی جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ کرے، جو ایمان اسلام ہمارے دل میں آ رہا ہے یہ اندر سے اندر گھستا جائے۔ یاد رکھیے اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جو سفر زندگی میں اب شروع کر لیا ہدایت کی طرف، اس کو الٹی طرف نہ ڈالنا، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان پھر ایک سے دوسری طرف جاتے جاتے پلٹ جاتا ہے، اور جس طرح ہدایت ملتی مشکل سے ہے، ٹھہرتی بھی مشکل سے ہے۔ بس وہی ہیں جو آخری دم تک اہدنا الصراط المستقیم کہتے کہتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی اور اصحاب رسول رویا کرتے تھے کہ جب تک جنت میں نہ پہنچ جائیں بات نہیں بنے گی۔ تو آج کتاب ہے، قرآن ہے، اسلام ہے ہاتھ میں، کل کیا ہو یہ کس کو پتا ہے، تو اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ پھر اگلا ہے قاصد من جانب ملوک حمیر، یعنی حمیر کے بادشاہوں کی طرف سے قاصد آئے۔ حمیر ایک شاہی خاندان تھا، اس کی طرف سے قاصد خط لایا۔ اس خط میں حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان قبل زور عین، معافر اور حمدان کے قبول اسلام و ترک شرک کی اطلاع تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک تفصیلی فرمان ملوک حمیر کے نام بھجوایا، اس میں ان کو بنیادی احکام لکھوائے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لینے اور غیر مسلموں سے ٹیکس یعنی جزیہ وصول کرنے کی ہدایات درج کرائیں، نیز لوگوں کی مذہبی آزادی کا حق ثبت فرمایا اور وضاحت کی کہ جو لوگ یہودی یا نصرانی رہنا چاہیں ان کا مذہب جبرن تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمان میں لکھوایا کہ زورا زویزن کی طرف سے ہمارے نمائندہ افسر معاذ بن جبل، عبداللہ بن زید، مالک بن عبادہ، عقبہ بن نمر، مالک بن مرو اور کچھ دوسرے لوگ روانہ کیے جا رہے ہیں۔ اس جماعت کے سربراہ معاذ بن جبل ہیں، یہ ہمارے احکامات پہنچائیں گے اور صدقہ و جزیہ کی رقوم جمع کر کے لائیں گے۔ ہر ایک کو ان کی اسائن ڈیوٹیز دی گئیں۔ پھر وفد نخا، یہ بھی یمنی کا ایک قبیلہ تھا، یہ اکثر روایات کے مطابق آخری وفد ہے جو 11 ہجری محرم میں مدینہ میں آیا۔ اس میں 200 آدمی شریک تھے، نوٹ کریں کیا مدینہ میں اس دن ہلچل مچی ہوگی کہ اکٹھے 200 لوگ آگے اسلام سیکھنے۔ دراصل یہ لوگ حضرت معاذ بن جبل کے آد پر اسلام کی بیعت کر چکے تھے، دلوں کے انقلاب نے تقاضا کیا تو یہ مرکز اسلام میں پہنچے۔ وسلم کے سامنے اپنا اسلام پیش کیا. ایک رکن وفد نے اپنے خوابوں کی تعبیریں دریافت کی اور مختصر قیام کے بعد واپس ہو گئے, یعنی خواب بھی اپنے سنا کر چلے گئے. ان وفود کی آمد اس کثرت سے اور اتنی پے در پے ہوئی کہ صحیح معنوں میں یدخلون فی دین اللہ کی افواجہ, جو سورت نصر کی آیت 2 ہے, اس کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہوگا. در حقیقت انسانی فطرت خود حق کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے, اور پھر محسن انسانیت نے نہ صرف قرآن کے استدلالی زور اور دل گداز اسلوب بیان کے ساتھ حق کو پیش کیا تھا, بلکہ اپنی مقدس سیرت اور عملی زندگی سے اس کی صداقت کا ایسا کامل مظاہرہ کیا تھا کہ انسانیت رام ہو گئی, یعنی دل نرم ہو گئے ان کے, اس کے بغیر نہ رہ سکی. عوام الناس کے راستے میں رکاوٹ تھی تو پرانی جاہلی قیادت, یہ نوٹ کریں, سابق جاہلی قیادت آج بھی سب سے بڑی یہی رکاوٹ ہے سچے اسلام کے راستے میں. وہ جب ہٹ گئی اور ساتھ ہی جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ مدینہ کی اسلامی طاقت ایک مضبوط طاقت ہے اور اس کے ہاتھوں سے واقعی خیر و فلاح پھیل رہی ہے اور کوئی سیل سبق سیر کے آگے جم نہیں سکتا, تو پھر ان کے سینے سچائی اور نیکی کے پیغام کے لیے پوری طرح کھل گئے. انہوں نے خود اپنے اندر سے اس نور صداقت کی پیاس محسوس کی. اس پیاس سے بیتاب ہو ہو کر مدینہ کی طرف لپکے, وہاں سے ساگر بھر بھر کے پیئے, پھر جا جا کر اپنے علاقوں میں اور قبیلوں میں خم کے ہم لنڈھا دیے. یوں اجالا پھیلتا چلا گیا اور ظلمتیں کافور ہوتی چلی گئیں. یہی ٹاپک ہے نا ہمارا اس مین ٹاپک کا, اور اجالا پھیلتا گیا. یہ ہے اصل میں ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام دکھا دیا, تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہی سب کچھ آج ہمیں بھی کرنے کی سمجھ توفیق مل جائے. آج اتنا ہی کافی ہے, اللہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.